الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر حضرات قابل احترام علماء کرام بزرگوں دوستوں بھائیوں ابھی جب میں تاخیر سے اس کرسی پر بیٹھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آج جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو درود شریف پڑھنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے میں وہ درود شریف پڑھتا رہا 80 دفعہ وہ درود شریف پڑھنا ہوتا ہے آقا نامدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس درود شریف کو جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ساری ہدایات دیکھنی چاہیے کہ حکم میں کون کون سی شرطیں لگائی گئی ہیں اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 دفعہ درود شریف پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے اور 80 سال کے گناہ مٹائے جاتے ہیں میں یہاں جس مسجد میں بھی گیا ہوں نا تو وہاں یہ درود شریف میں نے لکھا ہوا پایا ہے الحمدللہ. لیکن میرے خیال میں شاید لکھا ہی جاتا ہے, پڑھا کوئی نہیں جاتا, افسوس ہے. اللہ کرے کہ ہم ان ساری لکھی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. آج سے عہد کر لیں کہ آئندہ ہم جمعے کو اس درود شریف کو ضرور پڑھے کریں. جمعے کا دن حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اتنا قیمتی دن ہے, اور جو آدمی اس قیمتی دن کو اہتمام سے گزار لے گا اللہ تعالیٰ ایک ہفتہ تک اس کے اعمال کی حفاظت فرمائیں گے. فرماتے تھے کہ بھائی جس کا جمعہ اچھا لگ گیا اس کا ہفتہ اچھا لگ گیا. یہ جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں نا, یہ سیزن کے دنوں میں ساری اور دوسری مصروفیات چھوڑ دیتے ہیں. ڈل سیزن بولتے ہیں یا ڈیڈ سیزن, ڈیڈ یا ڈل سیزن میں اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں. کہتے ہیں سیزن میں نہیں, ڈل سیزن میں. ساری جو مصروفیات ہیں نا ان کو اکٹھی کرتے رہتے ہیں, اور جب ڈل سیزن آتا ہے تو اس میں ان مصروفیات کو انجام دیتے ہیں. یوں ہی ہے نا بھائی. اس لیے کہ یہ جو وپاری ہوتا ہے تاجر, اسے پتا ہے کہ اگر سیزن میں کچھ نہ کیا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ہمیں بھی اللہ نے یہ ایک سیزن دیا ہوا ہے. یہ سیزن کے دن چل رہے ہیں بھائی ہر ایک کے لیے, چاہے کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو, امیر ہو غریب ہو, ہر ایک سیزن کے دن سے گزر رہا ہے. اس لیے کہ چھوٹے کو پتہ نہیں کہ میں نے موٹا ہونا ہے یا نہیں, جوان کو پتہ نہیں کہ میں نے بڑھاپے میں داخل ہونا ہے یا نہیں, بوڑھے کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ بڑھاپا کب چلا جائے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ہفتے جمعے کے دن کو خوب اہتمام گزارو, اہتمام سے گزارو. اس کی صبح سے شام تک کچھ ساعت وقت, کچھ ساعت ایسی ہیں کہ اگر ان ساعت میں انسان عبادت میں لگ جائے گا تو عبادت کی قیمت ڈبل ہو جائے گی. فرماتے تھے کہ بھائی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں عبادت کی قیمت بڑھ جاتی ہے, جیسے صبح کے وقت, صبح کا وقت ہوتا ہے نماز کے بعد اشراق تک کا, یہ بڑا قیمتی وقت. اسی طرح جمعے کے وقت ایک ساعت ہوتی ہے جو ساعت بہت ہی قیمتی ہوتی ہے. اور ایک آپ نے شعر سنا ہوگا, وہ شعر یہ ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال اطاعت بے ریا. کہ ایک اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ولی ہوتے ہیں ان پر ایک ساتھ ایسی آتی ہے کہ وہ ساتھ سو سالہ عبادت سے بھی بڑھ جاتی ہے. ایک ساتھ ایسی آتی ہے اللہ کے ولی پر، اللہ کے بندے پر، کہ وہ اس ساتھ میں جو بھی شریک ہو گیا، سمجھو کہ جس طرح اس علی اللہ کے ولی کو وہ ساتھ کی برکات ملتی ہیں، اسی طرح اس عبادت میں شریک ہونے والے کو بھی اللہ تعالیٰ وہی عبادات وہی برکات نصیب فرما دیتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ بھائی کوئی اللہ کا ولی اگر تلاوت کر رہا ہو تو تم بھی تلاوت میں شریک ہو جاؤ، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے تو تم بھی نفل پڑھنا شروع کر دو، کوئی ذکر کر رہا ہے تو تم بھی ذکر کرنا شروع کر دو. ان عبادات کے دوران اللہ کے ولی پر کوئی ایک ساتھ ایسی آتی ہے جو 100 سالہ عبادت سے بھی بڑھ جاتی ہے. ابھی جب میں نے قرآن پاک کھولا تو سورۃ کاف نکلی، اور سورۃ کاف کا ہی میں نے ایک حصہ، ایک ٹکڑا، ایک آیت چھوٹی وہ میں نے پڑھ دی ہے. فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم اپنی طرف سے ایک علم دیتے ہیں. ایک علم اپنی کوشش سے ہوتا ہے اور ایک علم اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ علم حروف اور نقوش کا نام نہیں ہوتا، علم ایک نور کا نام ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندوں کو نصیب فرماتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بڑے جلیل قدر بزرگ تھے، اور جس دن حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے اسی دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے امام اعظم کا زمانہ نہیں پایا لیکن ان کے علوم کے وارث بنے ہیں. بڑے خاندان کے، سادات خاندان کے فرد تھے، اور علم کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ نے انہیں شعری ملکہ بھی دیا ہوا تھا. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد حضرت وقی رحم اللہ سے عرض کیا کہ حضرت میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، کوئی چیز مجھے یاد نہیں رہتی، کوئی میرے لیے دعا فرمائیں، کوئی مجھے گر بتلائیں کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے. تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حضرت وقی رحمت اللہ علیہ نے مجھے وصیت فرمائی کہ بھائی تو گناہ چھوڑ دے، شکوتو الی وقی انسو احفظی فاوصانی الی ترک المعاصی. امام شافعی ان دنوں تحصیل علم میں مصروف تھے اور اپنے استاد سے کہا کہ حضرت میرا دماغ حافظہ بہت کمزور ہے، کوئی بات یاد نہیں رہتی، میں کیا کروں. تو حضرت نے، حضرت وقی آپ کے استاد محترم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فاوصانی الی ترک المعاصی، کہ حضرت وقی رحم اللہ نے مجھے یہ وصیت فرمائی کہ تو گناہ چھوڑ دے. گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ گناہ مطلقاً ایک تو اللہ کی نافرمانی کو کہا جاتا ہے اور ساتھ ہی غفلت کو بھی گناہ کہا جاتا ہے. ترتیب کرنی ہے نا، ابھی اتار لیں. غفلت کو بھی گناہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو آپ سوچ سمجھ کے مسجد میں داخل نہیں ہوئے، ایسی دروازے کو آپ نے دیکھا ہے تو بس اندر داخل ہو گئے. یہ جو داخلہ ہوگا چاہے بے شک آپ کا پاؤں دایاں اندر داخل ہوا ہے لیکن آپ نے تو اس ثواب کی نیت کوئی نہیں نہ کی تھی, آپ تو اسی طرح بھاگے ہوئے آئے ہیں اور داخل ہو گئے. یہ جو غفلت ہوتی ہے اس کو بھی اولیاء اللہ گناہ کہتے ہیں. اس قسم کے گناہ جو غفلت سے سرزد ہوتے ہوں, انسان روٹین کی زندگی میں ان چھوٹے چھوٹے اعمال کی پرواہ نہ کرتا ہو, تو یہ سارے ایسے گناہ ہیں جو غفلت کی سبب انسان ان کا مرتکب ہوتا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے استاد نے کہا کہ فوسانی الا ترک المعاصی, اور یاد رکھیں علم کے حصول کے وقت اگر عمل کی ابتدا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس علم میں برکت نصیب فرما دیں گے. اور آگے حضرت وقی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ فإن العلم نور من الائن, اپنے شاگرد سے امام شافعی سے حضرت وقی نے فرمایا کہ اس لیے کہ علم جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے. یہ جو روشنی کی جاتی ہے یہ کس لیے کی جاتی ہے؟ کہ انسان تاکہ راستہ حفاظت سے عبور کر لے. روشنی بھی کی جاتی ہے, آنکھیں بھی کھولی جاتی ہیں, لائٹ جل رہی ہو اور ہم آنکھیں بند کر کے جا رہے ہوں تو ضرور دیوار کو سر ماریں گے نا, پھر اس لائٹ کا کوئی فائدہ ہے بھائی؟ نہیں. ایسی لائٹ کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھیں بھی کھولنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے کہ دو نور ملتے ہیں تب روشنی پیدا ہوتی ہے. دو نور, ایک آنکھوں کا نور اور ایک روشن کردہ نور, یہ دو نور جب ملتے ہیں تو پھر روشنی پیدا ہوتی ہے. ایک نور روشنی کے لیے ناکافی ہوتا ہے. فوسانی الا ترک المعاصی فإن العلم نور من الائن, اس لیے کہ علم جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے. ونور اللہ الا یوتا لعاصی, اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو کسی گنہگار کو نہیں دیتے. کتاب دانی اور چیز ہوتی ہے, علم لدنی اور چیز ہوتی ہے. کتاب دانی سے زام پیدا ہوتا ہے, علم لدنی سے عمل کی تحریک پیدا ہوتی ہے. زام کیا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے مجھے جی یہ مسئلہ معلوم ہے, میں نے یہ ابواب سارے پڑھے ہوئے ہیں, حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمتہ اللہ علیہ, حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے, حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا. فرمانے لگے کہ میں نے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی 24 گھنٹوں میں 20 گھنٹے خدمت کی ہے. 20 گھنٹے چار گھنٹوں میں میں نے نماز بھی پڑھی ہے اپنی, کھانا بھی کھایا ہے, آرام بھی کیا ہے, اپنی مصروفیات بھی انجام دی ہیں, اور 20 گھنٹے حضرت لاہوری حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے ہیں. اور علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایسے ایک ولی اور بزرگ تھے, عالم با عمل تھے, عالم با عمل تھے اس اعتبار سے کہ حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا, حضرت نے رکوع میں, فرماتے ہیں کہ میں نے گنا ہے کہ حضرت نے رکوع میں 21 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا ہے. فرماتے ہیں میں نے گنا, ورنہ حضرت تو لمبا رکوع فرماتے تھے اس سے بھی. فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ وَنُورَ اللَّهِ لَا يُوتَى لِعَاصِي. اور اللہ تعالیٰ اپنا نور کسی گنہگار کو نہیں دیتے. تو ابھی جب میں نے قرآن پاک کھولا تو سورۃ کاف کی آیت نکلی, اور سورۃ کاف کے متعلق میں نے بارہا آپ حضرات سے بھی اور بھی گاہ بگاہ جہاں بھی جب بھی بات کے لیے بیٹھتا ہوں تو جمعے کے دن ان دو اعمال کا میں خصوصیت سے ذکر بھی کرتا ہوں. الحمدللہ خود بھی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ دو اعمال مجھ سے انجام ہوتے رہیں اور ساتھیوں کو بھی ان اعمال کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کاف کی تلاوت کر لے گا اللہ تعالیٰ پورا ہفتہ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے. قرآن کھولا تو سورۃ کاف سامنے نظر آئی. الحمدللہ کئی سالوں سے, اب کیا بتاؤں کتنے سال ہو گئے ہیں, آج تک ان دونوں اعمال کا ناغہ نہیں ہوا. سورۃ کاف نہایت پابندی سے پڑھی ہے, اور اسی طرح جمعے کے دن کا یہ جو درود شریف ہے یہ بھی نہایت پابندی سے پڑھا. ایمان کی حفاظت, اس لیے کہ ایمان بنیاد ہے مومن کی. ایمان ہوگا تو سارے اعمال انسان انجام دینے کی کوشش کرے گا. ایمان نہیں ہوگا تو کوئی اعمال بھی انجام دینے سے نہ فائدہ ہوگا نہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی. ایمان کی حفاظت ضروری. ابھی مسجد میں آ رہا تھا, یہاں نیچے سیڑھی میں لکھا ہوا تھا کہ لک آفٹر یور ویلیویبل ویلیویبل, کہ بھائی اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کرو. یہ تھا نا لکھا ہوا. انسان ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے. ایمان سب سے زیادہ ویلیو ایبل چیز ہے بھائی. ایمان, دنیا کی چیزیں مل جاتی ہیں, ایمان نہیں ملتا. اور ایمان کو بنانا پڑتا ہے اعمال کے ذریعے سے, تسبیحات کے ذریعے سے, تلاوت کے ذریعے سے, تہجد کے ذریعے سے, اور جتنی بھی چیزیں اللہ سے تعلق جوڑنے والی ہیں ان کے ذریعے سے ایمان کو بنانا پڑتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ال ایمان و یزید و ینقص, کہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. ایمان بڑھتا بھی ہے. اب ہم نے نماز پڑھی ہے الحمدللہ ہمارا ایمان بڑھا ہے, ذکر کے لیے بیٹھیں گے ایمان بڑھے گا, تسبیحات کے لیے بیٹھیں گے ایمان بڑھے گا, اور اگر خدا نہ خواستہ ہم ذکر کے لیے نہ بیٹھے, نماز کو جماعت سے ادا نہ کیا اور کسی دھندے میں پڑے رہے تو ایمان کمزور ہوگا. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ شرابی جب شراب پیتا ہے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے, بدکار جب بدکاری کرتا ہے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے. یہ کوئی کھڑکیاں کھلی ہیں بند ہیں؟
ہیٹنگ
آن کریں ہم نے جی, آن کریں اس کو جی, کر دیں تو. مجھے تو بڑی گرمی آ رہی, بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بھائی جس طرح لکھا گیا ہے نا کہ اپنے قیمتی اشیاء کی حفاظت کریں, تو ایمان سب سے قیمتی شے, اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں. اور اس کی قدر اس وقت آئے گی جب انسان دنیا سے رخصت ہوگا. آج موقع ہے. علماء فرماتے ہیں نا کہ بھائی یہ جو جنت ہے نا یہ تو بھائی ایک چٹیل میدان ہے. اس کو اس جنت کو جنت تم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے جنت کو جنت تم نے بنانا ہے. یہ جنت خود جنت نہیں بن جاتی, اعمال کے ذریعے سے تم نے اس جنت کو جنت بنانا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سبحان اللہ ایک دفعہ کہا جاتا ہے نا, اس ایک دفعہ کہنے سے ایسا جنت میں درخت لگ جاتا ہے کہ اگر 500 سال تک بھی عربی گھوڑے پر انسان دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا. جنت اتنی خود ہی ترتیب دینے والی چیز ہے. ہم نے جنت کو خود جنت بنانا ہے. اعمال کے ذریعے سے, کردار کے ذریعے سے, امانت اور دیانت کے ذریعے سے. اللہ کرے کہ ہمیں کوئی اعمال کی فکر لگ جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دن کی جتنی مصروفیات ہیں, آج میں نے جمعے میں وہاں یہ آیت پڑھی تھی, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, کہ بھائی یہ نبی اور رسول ایسے ہیں کہ تمہارے نقصان پر انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم, بھائی یہ تمہارے حریص ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میری امت کو میرے ساتھیوں کو نفع ملتا رہے. حریص علیکم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ جو مصروفیات تھیں, جملہ تعلیمات تھیں, علماء لکھتے ہیں کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی ہو. کوئی ایسا شعبہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بھائی اگر تم سونا چاہتے ہو تو ایسی جگہ پر سو جہاں برابر دھوپ لگ رہی ہو, جہاں برابر سایہ ہو. ایسا نہ ہو کہ بھائی تمہارے آدھے جسم پر دھوپ ہو اور آدھے جسم پر سایہ ہو. اب یہ چیز بھائی, یعنی ایک ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلائی. سونے لگے ہو تو بستر کو جھاڑو, یہ چیز بھی بدلائی. جوتا پہننا ہے تو جوتے کو دیکھو کہیں اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو کاٹنے والی. ایسے چھت پر مت سو جس کی دیوار نہ ہو. کیسی کیسی تلقین فرمائی, یعنی دنیا کی بھی تعمیر فرمائی اور آخرت کی بھی, اعمال کی بھی, اخلاق کی بھی, ساری چیزیں بتلائیں. ایک یہودی تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس یہودی نے پوچھا کہ جی آپ کتنی دیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہودی کہنے لگا جی 24 گھنٹے عبادت کیسے ممکن ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے شب و روز کو ترتیب دیتے ہیں تو ہماری عبادت لکھی جاتی ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کا طریقہ بتلایا. جب ہم حضور کے طریقے پر بستر پر لیٹتے ہیں نا تو ہماری عبادت لکھی جاتی ہے. سونے کا کیا طریقہ ہے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنا سر شمال کی طرف رکھے ٹانگیں جنوب کی طرف ہوں، منہ قبلہ کی طرف ہوں، ایسے. اس یہ کون سی طرف ہے؟ شمال. یہ جنوب. اس انداز میں انسان لیٹے تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو. جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لیٹیں گے تو ہماری عبادت لکھی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو الٹے قدم کے ساتھ بیت الخلاء میں جاؤ، دائیں قدم کے ساتھ بیت الخلاء سے نکلو. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے بھائی. یہ ایسی سن کے انسنی نہیں کر دینی، بلکہ آج سے ان چیزوں پر عمل شروع کر دیں کہ بھائی آئندہ ہم سنت کے مطابق لیٹیں گے اپنے مستر، سنت کے مطابق بیت الخلاء میں جائیں گے، الٹے قدم کے ساتھ سنت کے مطابق ہم مسجد میں آئیں گے. مجھے ابھی گرمی لگی تھی تو میں نے جراب اتارنی چاہی تو انہوں نے لیفٹ کی طرف کی اتاری ہے، ماشاءاللہ طریقہ یہی ہے. دوسرے ساتھی نے ساتھ ہی دائیں طرف سے اتارنے کی کوشش کی تو میں نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچ لیا. اس لیے کہ جب بھی جراب ڈالنی ہے تو دائیں قدم میں ڈالنی ہے، جب بھی اتارنی ہے تو الٹے پاؤں کی اتارنی ہے. یہ سبق یاد کر لیں. ایک ساتھی ایسے ہی جراب اتار رہا تھا تو میں نے اسے روک لیا، میں نے کہا ٹھہر جاؤ. میں نے کہا بھائی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتلایا ہے جراب ڈالنے کا، موزہ ڈالنے کا، اس طریقے پر ڈالو. تو وہ کہنے لگا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابیں اتارنے ڈالنے بھی سکھائی ہیں. میں نے کہا ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھلائی ہے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض ایسے اوقات ہوتے ہیں جیسے صبح کا وقت ہے، جیسے شام کا وقت ہے، اور شام کے وقت، شام کا جو وقت ہے عصر کے بعد کا، وہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس وقت میں اگر کسی نے نماز ضائع کر دی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ من فاتت صلاۃ الوسطی و صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ و مالہ، کہ جس سے عصر کی نماز، یہ صلاۃ وسطی ہے، جس سے عصر کی نماز ضائع ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فکأنما وتر اہلہ و مالہ، کہ گویا کہ اس کا آل بھی، آل کہتے ہیں بیوی بچوں کو، گھر بار کو، اور مال، مال کو، کہ گویا کہ اس کا آل و عیال بھی تباہ ہو گیا اور اس کا مال بھی تباہ ہو گیا. من فاتت صلاۃ العصر فکأنما وتر اہلہ و مالہ، اس لیے کہ یہ جو عصر کا وقت ہوتا ہے نا، یہ بڑا، اس میں دن بھر کی مصروفیات اس وقت بڑھ جاتی ہیں. دکاندار کو بھی جلدی پڑ جاتی ہے، سودا لینے والے کو بھی جلدی پڑ جاتی ہے، اور ہماری طرف تو بھائی